السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 58 پیش خدمت ہے۔ ترتیب و پیشکش وائس آف بھٹکلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ حضرات، اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد دوم میں اس آیت کے پس منظر میں جو باتیں لکھی ہیں اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، کعبے کی خدمت اسلام سے پہلے بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لیے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں معزز و ممتاز مانے جاتے تھے۔ اسی لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی، جس کو سقایہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح اور بعض خدمتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابو طالب کے سپرد تھی۔ اسی طرح بیت اللہ کی کنجی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا بند کرنا حضرت عثمان بن طلحہ سے متعلق تھا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت تک حضرت عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا، عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لگے۔ اس کے بعد حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔ بعض روایت میں ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیر کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دی تھی۔ بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے سلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کرو۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر مجھے آواز دیا اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ کا یہ ارشاد پورا ہوا، اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، یعنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپ سے نہیں سنی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت جوف کعبہ میں نازل ہوئی تھی۔ اسی آیت کی تکمیل میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کی سپرد کی۔ حضرات، آیت کا پہلا حصہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ حضرات، یہ خطاب عام مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور خاص امرا و حکام سے بھی ہو سکتا ہے، یا ہر وہ شخص مراد ہے جو کسی بھی قسم کی امانت کا امین ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادائے امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو، جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ حضرات، حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اب اس عہدے اور منصب پر فائز لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منصب کا صحیح استعمال کریں، پوری امانت داری کا خیال رکھیں۔ حدیث پاک میں اس شخص کے لیے بڑی وعید سنائی گئی کہ کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دی گئی اور اس میں وہ شخص امانت کے بغیر خیانت کرے۔ ہماری مجلسیں اور گفتگو بھی امانت ہیں، یعنی مجلس اور محفل میں جو باتیں کی گئیں اس کو اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مطلع نہ کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس آدمی سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ دیں، راز کی بات بھی امانت ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جن جن کو امانت کہا گیا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا امانت داری ہے، اور اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے حصے میں حقوق کی ادائیگی کی طرف اشارہ کیا ہے، بس جس حق کو جو ادا نہ کرے گا کل قیامت کے دن اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ آیت کے اس حصے میں خصوصی طور پر حکام اور عہدوں و منصب پر فائز احباب سے خطاب ہے، اور ہر اس شخص سے خطاب ہے جو دو فریقوں کے درمیان ثالثی رول ادا کر رہا ہو۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے الناس کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، دوست ہو یا دشمن، ہم زبان ہو یا غیر زبان، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ حضرات، عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل اللہ کا محبوب اور قریب ترین انسان ہے، اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے دور ہوتا ہے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کے لیے کل قیامت کے دن کے سائے کے نیچے رہنے کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ، اس میں فرمایا گیا ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یعنی یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت اللہ تمہیں کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ حضرات، ہمیں قرآن و حدیث سے جو بھی حکم ملتا ہے، جو بھی تعلیمات ملتی ہیں، وہ سراسر ہم سب کے لیے مفید ہیں۔ اللہ کے احکامات ہم سبوں کے لیے فائدہ مند ہیں، اس پر چلیں گے تو ہم سب کے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ ورنہ ہم سب کے لیے خسارہ اور گھاٹا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔